الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالی جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے عرش اعظم کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اپنے عرش اعظم کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. میرے شیخ شیخ العرب الجو معرب اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشاع فرماتے تھے کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب کتاب نہیں ہوگا. تو جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سایہ میں بلانا اس چیز کے دلیل ہے کہ ان کی بے حساب بخشش ہوگی. ان سے مواخذہ نہیں ہوگا, ان سے سوال جواب نہیں ہوگا. دنیا کے جو کریم ہوتے ہیں ان کے کرن سے بھی بعید ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں مہمان بلا کر پھر اس کو سوال جواب یا اس کو رسوا کریں. تو اللہ تعالیٰ جو کریموں کو کرم کی بھیک عطا فرماتے ہیں ان کے کرم سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ارادہ فرما لیں کہ مجھے اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ اچھی یعنی امید رکھنی چاہیے. جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں. اس لیے اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنی طاقت کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتے اور کیا کچھ نہیں ہمیں عطا فرما سکتے. بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے, اپنی صلاحیت کو اس قابل نہ سمجھے کہ میں کچھ بن جاؤں گا, بلکہ نظر اللہ کی رحمت پہ ہو, اپنے اعمال میں لگا رہے. یہ بھی نہ ہو کہ بس اللہ کی رحمت کے بہانے پہ اور اس کے سہارے پہ ہی سہارا لیے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی عمل بھی نہیں کرتا. عمل بھی کرتے رہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یعنی امید پہ ہم لوگ ان شاء اللہ بخشے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی انسان کی نجات ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ہمارا کام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی میرے دوستو کہ عرش اعظم کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی, میرے غضب و میری رحمت میں دوڑ ہوئی. سبقت رحمتی غضبی, میرے غضب سے آگے بڑھ گئی میری رحمت. دیگر لوگوں کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ موزیم قرآن میں لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھوایا ہوا ہے اپنے عرش اعظم پہ یہ جملہ کہ میری رحمت میرے غضب سے بازی لے گئی, سبقت لے گئی. تو فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندے قانون کی روح سے نہ بخشے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو تم تو اس قابل تھے کہ تجھے عذاب دیا جائے, لیکن میں اپنا شاہی یعنی حکم جو ہے اور شاہی یعنی خسروانہ مراحم جو رحمت ہے اس کو محفوظ رکھتا ہوں کہ جو بندے جو ہیں قانون سے نہ بخشے گئے تو میں ان کو اپنی شاہی رحم سے بخش دوں گا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھنی چاہیے. اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, ایمان کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, اور پھر جو چیزیں ہمیں ضرورت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا آسان کرتی ہے اس کو حاصل کرنا. جیسے دیکھیں ہوا ہے, کتنی ضرورت کی چیز ہے, اور انسان کو کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا سانس لینے میں. سانس لے رہا ہے انسان کو ارادہ کرتا ہے کہ اب اچھا میں سانس لے رہا ہوں, اب میں سانس جو ہے اپنی باہر نکال رہا ہوں اور میں اندر لے جا رہا ہوں. کوئی ارادہ نہیں کرنا, تو یہ ہمارے اختیار سے باہر کر دیا کیونکہ اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اختیار میں یعنی ہمارے اختیار کا دخل ہی نہیں ہے اس کے اندر, ہے نا. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے کہ اگر ہم اختیار کرنا بھی چاہیں, اپنے اختیار سے اس کو روکنا بھی چاہیں تو انسان اس کو نہیں روک سکتا, بلکہ اس کو سخت تکلیف ہوگی جب سانس روکے گا اپنی. ایک منٹ تک, کتنے منٹ تک روک لے گا سانس, پھر اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو چیز انسان ہر انسان کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے اور اتنا مفت کر دیا ہے, اس کا کوئی یعنی بل نہیں ہے. اب دیکھیں COVID-19 میں جو کورونا کا وائرس کے جو مریض ہیں, سلنڈر پہ سلنڈر ان کو آکسیجن لگ رہی ہے, کتنے پیسے دے رہے ہیں وہ. اور ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب کتنے سلنڈر عطا فرما دیے ہیں آکسیجن کے, لیکن ہم نے ہم سے ایک بل بھی نہیں مانگا اللہ تعالیٰ نے. کتنے اللہ تعالیٰ کے کرم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے. تو جو چیز عام ہے تو اگر ہمارے ارادے سے سانس لینا ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر انسان کا ارادہ ہوتا تو بھائی بغیر ارادے کے ہم سانس نہیں لے سکتے. ابھی اگر انسان بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو سونا ہے, کیسے سوئے گا بےچارا وہ ہے؟ وہ سوچے گا یار اب میں سانس لوں یا سو جاؤں میں, دونوں چیزیں مشکل ہیں. اب رات بھر بیٹھا ہوا سانس لے رہا ہے ارادے سے, بغیر ارادے کے سانس نہیں لے سکتا. اب پوری رات جاگ رہا ہے اور سانس لے رہا ہے بیٹھا ہوا ہے, اب نیند نہیں آ رہی. اب کیا ہوگا پھر, نیند پوری نہیں ہوگی, ذرا پاگل ہو جائے گا. عجیب اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے. اس طرح سے پانی ہے, پانی کو بھی عام کر دیا, لیکن جتنی ضرورت ہمیں سانس کی ہے پانی کی اس درجے کم ضرورت ہے. اب سانس اگر انسان کو ایک منٹ کے دو منٹ کے لیے آکسیجن نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے نا. پانی اگر ایک دن بھی نہ ملے تو انسان جی لیتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس کو. تو پانی کا یعنی اس کو حاصل کرنا تو تھوڑا دشوار ہے, کیونکہ وہ کم درجے میں ہے. اور ہوا جو ہے وہ زیادہ ضرورت کی چیز ہے, اس کو اللہ ہر جگہ عام کر دیا ہے. کہ پھر چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو سانس دلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چھوٹا معصوم بچہ ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے سانس لینا ہے, لیکن خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ انسان سا بچہ چھوٹا بچہ سانس لیتا ہے اور اسی سے اس کا جو ہے وہ زندگی باقی رہتی ہے اس کی. اب پانی ہے, پانی بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا, پانی خریدنا پڑتا ہے, بعض پیسے دے کے خریدنا پڑتا ہے. بعض ایسے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا, دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ پانی جیسے ہماری سوسائٹی ہے پانی نہیں ہے اور ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں, ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے نا. تو اس طرح سے اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے فری آف کاسٹ سب بندوں کو عطا فرما دی ہیں, کوئی ابھی کسی کو بل نہیں ہے. اب روشنی ہے, اللہ تعالیٰ نے سورج جیسا پیدا فرما دیا ہے, سورج کا کوئی بل نہیں ہے. کسی نے آج تک سنا ہوا اعلان جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں کہ یعنی کراچی کے رہنے والوں, تم پہ سورج جو ہے اتنے برف سے چمک رہا ہے, روشنی دے رہا ہے, یہ تمہارا بل آیا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کے لیے پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بندوں کے خدمت میں لگا دیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم جو ہے وہ دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی جتنی نعمتیں تم دنیا میں حاصل کرتے ہو, نعمتوں سے جو مزے لیتے ہو, اس نعمتوں سے جو تجھے توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے, تو اس طاقت کو تم میری مرضی میں استعمال کرو, مجھے راضی کرو, مجھے خوش کرو. اب دیکھیں ایمان کی دولت ایسی چیز ہے, اللہ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے. کسی نے کوئی اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, ہمیں قدر نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ جنت کا ٹکٹ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. کبھی ہم نے کبھی سوچا, کبھی بیٹھا, کبھی سوچا اس چیز کو کہ اے اللہ آپ نے بلا استحقاق مجھے مسلمان بنا دیا ہے, اے اللہ بلا استحقاق آپ نے جو ہے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے. کبھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا, کبھی ایک دن بھی بیٹھے ایسے بیٹھے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا ہے اور یہ مجھے ایمان کی نعمت عطا فرما دی ہے. اور ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان ہے نا. جس طرح سے انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے, آکسیجن چاہیے ہے نا, تو اس سے بڑھ کر ضرورت انسان کی جو ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر انسان قلب سے تصدیق کر لیتا ہے اور زبان سے کہہ لیتا ہے نا, تو سمجھو کہ بس اس کی نجات ہو جائے گی, نجات ہو جائے گی. اور ایک آدمی ہے صرف قلب سے کہتا ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا, تو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے کہ نہیں. اگرچہ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ اس نے زبان سے نہیں کہا لیکن قلب سے اس نے تصدیق کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اللہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن زبان سے اس نے کچھ نہیں بولا, تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص مومن ہے, لیکن کیونکہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے, اگر نہیں کہے گا تو عوام الناس کو کیسا پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ عوام الناس کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا, ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ شخص مسلمان ہے؟ اس لیے زبان سے بھی کہنا اور قلب سے تصدیق کرنا, بس ایک دفعہ کہہ دیا, ایک دفعہ کر لیا, زندگی بھر کے لیے چھٹکارا, بس اس کی اب حفاظت کرنی ہے اور اس کی ترقی ہوتی رہے گی. پھر جیسے جیسے انسان اعمال کرتا رہے گا اس کی ترقی ہوتی جائے گی. تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوستوں عطا فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحموں سے ہمیں ان کی نعمتوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس سے طاقت شدہ یعنی طاقت حاصل ہوتی ہے نعمتوں سے, اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ ان کو فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کان کھول کے سن لو, اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہی لگانا ضروری ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہی نہیں لگائیں گے ترجمہ غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا اگر ہی نہیں لگائیں گے کہ اور چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ اور چیزوں میں بھی انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو صحیح اور حقیقی اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے. اور یاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک یاد منفی اور ایک یاد مثبت, ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو. پازیٹو یاد کیا ہے کہ انسان روزہ نماز کرتا ہے, حج کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور ایک منفی یاد ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ ایک دن مجھے مر کے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے, میں کتنے ہی اپنے نفس کو مزے دے دوں لیکن یہ سارے مزے چھوٹنے والے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے جیتے جی جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ وعدہ ہے مرنے کے بعد تو ہر انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے, یعنی گناہ چھوٹ جاتے ہیں مرنے کے بعد. جیتے جی ہم گناہ چھوڑیں گے تو ہم اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی بن جائیں گے. مرنے کے بعد گناہ چھوڑتے نہیں ہیں ہم, گناہ چھوٹ جاتے ہیں ہم سے. زبردستی ہو تو کافر بھی چھوٹ, اس سے بھی چھوٹ جاتے ہیں گناہ, لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ جیتے جی وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, چاہے نفس کتنا ہی تقاضا کرے گناہوں میں, کتنا ہی مزہ آئے, کتنی لذت محسوس ہو, کتنی اس کو یعنی زبردست اس کو مزے آنے لگے, لیکن اسے مزوں کو ایک طرف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جس مزے سے آپ ناخوش ہیں اس مزے سے ہم دستبردار ہوتے ہیں, ہم اس مزے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. جس مزے سے ہمارے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم اس مزے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. اللہ کی ناراضگی دوستوں بہت بہت خطرناک ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چند روز کی زندگی ہے, جس شخص نے دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا تو دنیا میں بھی وہ مزے سے رہے گا, مرنے کے بعد بھی وہ مزے سے رہے گا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, یعنی انجام تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو جو شخص تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, یعنی ایسی ایسی جگہ بھی نہیں جاتا جہاں پہ اس کو ڈر اور خطرہ ہو کہ میرا تقویٰ پہ لقوا گر جائے گا, میرا تقویٰ ٹوٹ جائے گا, ایسی جگہ میں بھی نہیں جاتا, وہ ایسی چیزیں استعمال بھی نہیں کرتا جہاں اس کو خطرہ ہو کہ میرے اللہ سے تعلق میں کمی آ جائے گی, ایسی جگہ بھی نہیں جاتا, ایسی چیزیں بھی نہیں دیکھتا, ایسے الفاظ بھی نہیں بولتا زبان سے کہ اس کو پتا چل جائے کہ میرے اللہ اس بات سے ناراض ہو جائیں گے. بلکہ اولیاء اللہ کے اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر ان کے باغ دل میں سے اگر ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر قیامت آ جاتی ہے. قیامت شیخ رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ ایک ہوتی ہے انفرادی قیامت اور ایک ہوتی ہے اجتماعی قیامت. اجتماعی قیامت تو آئے گی وقت پہ, جس وقت تمام جتنے آسمان ہیں یہ ٹوٹ پڑیں گے, ستارے ٹوٹ جائیں گے, چاند سورج سب ختم ہو جائیں گے, یہ تو اجتماعی قیامت سب پہ آئے گی. لیکن ایک ہوتی ہے انفرادی قیامت, کہ جس وقت انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو گویا کہ اس کے قلب کے اوپر قیامت صغرا کا منظر آ جاتا ہے. وہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کی زمین اور اس قلب کے زمین اور آسمان ٹوٹ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ چاہے وہ کتنے ہی پیسوں میں کتنے ہی مزے میں رہ رہا ہو، لیکن اس کے قلب کی دنیا جو ہے بالکل اجڑ جاتی ہے اور اس کو اطمینان کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یار جیتے جی گناہ کو چھوڑ دو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب گاؤں برکاتم کا بھی لیٹسٹ ان کی کرپ آئی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصویر کھینچنا اچھی بات ہے، تصویر کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب گاؤں برکاتم نے فرمایا کہ جو لوگ تصویریں کھینچواتے ہیں یہ فتوے پہ عمل نہیں کر رہے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ وہ فتوے پہ عمل کرواتے تو جہاں جائز ہے وہاں کرواتے ہیں، ہر وقت موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ تصویریں کھینچوانا اور نہ کھینچوانا یہ کس زمرے میں آتا ہے، کیمرے میں کون سے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کی کیا حقیقت ہے، یہ مفتیان کرام جانے۔ لیکن تصویر کھینچوانا اور تصویر کھینچنا دونوں چیزیں حرام ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب امریکہ فرماتے ہیں کہ اس میں ضرر زیادہ ہے، اگر آپ فائدہ کو سوچتے ہیں تو نقصان زیادہ ہے اس کے اندر۔ اگر ایک آپ کے سامنے جو ہے چار گلاس رکھے ہوئے ہوں، ایک دودھ کا گلاس ہے، ایک پانی کا گلاس ہے، ایک شربت کا گلاس رکھا ہوا ہے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی اس گلاس کے اندر جو ہے نا ایک قطرہ جو ہے وہ پیشاب کا گرا ہوا ہے اور باقی یہ دو گلاس جو ہے وہ صحیح ہیں، تو آپ جو ہے ان دو گلاس کو چھوڑ کے وہ شوگر کا گلاس کو پیتے ہیں۔ جب سر تمام مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقصان اور ضرر زیادہ ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو عافیت کا راستہ ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو جہاں ضرورت ہو، جہاں ذرے ہو کہ اگر نہیں ہم کھینچوائیں گے تو وہاں ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اب وہ دوڑ وجہ کیمرہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ماں باپ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے کہ بچوں کے اوپر یہ جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، وہ چھوٹے بہن بھائی کی تصویریں کھینچ رہے ہیں اور اس کو پھر ان کو پتہ بھی استعمال کیسے کرنا ہے، پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سارا وبال اس پہ جائے گا نا، ماں باپ پہ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی جنت اپنا بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، تو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، و اہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ خود اپنے لیے جنت کا انتظام کر رہے ہیں لیکن اولاد کی فکر نہیں ہے، بہن بھائیوں کی فکر نہیں ہے، یعنی اپنے جو ماتحت ہے ان کی فکر نہیں ہے۔ ان کے اندر دل میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے، فکر پیدا ہونی چاہیے کہ بھائی ان کو محبت کے ساتھ نصیحت کرو، ہے نا، ان کو سمجھاؤ، اس ان کے سامنے خوبیاں بیان کرو، ان کے سامنے عذابت بیان کرو، خوبیاں بیان کرو کہ یہ گناہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس میں یہ وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، یہ آپ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور جس بندے سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ کتنے تقویٰ کے انعامات قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یوں یہ بندے کمزور ہیں، ان کو یعنی ٹرافی دکھانی پڑتی ہے، لالی پاپ دکھانی پڑتی ہے، پھر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ ہم مثلے تو چھوٹے بچوں کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں کہیں جنت کا ذکر فرما دیا، کہیں حوروں کا ذکر فرما دیا، کہیں غلمان کا ذکر آ گیا، کہیں جنتوں کی نہریں آ گئی، کہیں شہد کی نہر ہے، کبھی یہ انعامات ہیں، کبھی تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تقوی اختیار کرنے سے تمہاری تہاڑ ہر تنگی سے ہم راستہ نکالیں گے، تقوی اختیار کرنے سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں تمہارا رحم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وعدے عطا فرمائے ہیں بندوں کے لیے، تاکہ بندے ہیں کوئی تو کوئی بھائی ہماری کوئی بشارت، ہمارا کوئی بھی یعنی یہ نعمتوں کو سن کر ہماری طرف آ جائے۔ اللہ کو کیسی محبت اپنے بندوں کے ساتھ میرے دوستوں، پھر بھی ہم جو ہیں وہ گناہوں کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں اور یعنی فیس بک میں جاتے ہیں، یوٹیوب میں جاتے ہیں اور جتنا گند اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ سب سے بڑے جو ہمارے علامہ ہیں، سب سے بڑے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، ہم نے یوٹیوب کو بنایا ہوا ہے، فیس بک کو بنایا ہوا ہے، آج کل فتوے وہاں سے لیتے ہیں۔ مجھے شخص نے بتایا کہ ہم نے یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے ہم مولانا کی تقریر سنتے ہیں، یہ باتیں فرماتے ہیں وہ، اور جو باتیں اس نے بیان کی ہیں سب الٹ پلٹ باتیں، اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ بھائی ایسے لوگوں سے دین حاصل ہوگا تو پھر پختگی دین کی کیسے اندر آئے گی؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم غور سے دیکھو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو. اگر آج ہمارے یعنی ہم نے ان چیزوں کو اپنا استاد بنایا ہوا ہے تو جیسے استاد ہوگا ویسے شاگرد پیدا ہوں گے. آج ہمارے اندر وہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کیوں نہیں پیدا ہو رہی، گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہم، اور ہمارے اندر جو ہے وہ علماء کو تنقید کرنا اور اہل مدارس کو تنقید کرنا اور ذرا سی کو بات ہوتی ہے اتنا اچھالتے ہیں کہ پورے دن کو بدنام کر دیتے ہیں نعوذ باللہ. میرے دو دوستوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی فکر بھی کرنی ہے اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے، جس کا ایندھن پتھر اور کیا ہوگا انسان ہوں گے. تو کیسی آگ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اپنی سچی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بس ہم سب یہ ارادہ کر لیں، میں بھی ارادہ کروں، ہم سب ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے، چاہے کتنا ہی ہمارا نفس تازہ کرے کہ ہم یہ گناہ کر لیں، لے پتہ چل جائے کہ ہمارے اللہ ناراض ہوں گے اس سے، ہم اس سے قریب ہی نہیں جائیں گے. اور یہ کہیں گے ایسی رسطوں کو ہم قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست ناراض ہوتا ہے. بتائیے جس وقت جس گھڑی میں بندہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے کتنی منحوس گھڑی ہے وہ، اس گھڑی کتنی منحوس گھڑی ہے وہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے کہ بس اپنے مالک کو راضی کرنا ہے ہم نے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چند روز کی حیات ہے، اس حیات کے اندر رہ کر اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ بندہ دنیا میں بھی خوش رہے گا، قبر میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا. کیونکہ اس شخص نے اپنے ایسے مالک کو راضی کیا ہے کہ جس کے قبضے میں یہ دنیا بھی ہے، جس کے قبضے میں قبر کا فیصلہ ہے، جس کے قبر میں حشر کا فیصلہ ہے. تو جس شخص نے ایسے عظیم و شان مالک کو، طاقت والے مالک کو راضی کر لیا ہے تو اس کی دوستوں خوشی کے ٹھکانے کا کیا کہنا. وہ جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. اے اللہ جس بندے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں تو شب و روز یہی گلستان آپ کی معرفت و محبت کے باغوں میں رہتا ہے. وہ بتائیے وہاں پہ کبھی انسان کو تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی آئے گی؟ ذہنی طور پہ انسان کو اطمینان حاصل ہوگا، جسمانی طور پہ پریشانی آئیں گی، لیکن ذہنی طور پہ اور یعنی قلب کے اعتبار سے اس کے دل میں اس قدر اطمینان، اس قدر سکون ہوگا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے. ارے مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ، نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک وقت میں 7 جنازے، کو تصور کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہ رشتے داروں کے، اپنے سب بیٹا بیٹی بیوی وغیرہ، اپنے خاص خاص لوگوں کے تعاون پھیلا تو زمانے میں 7 جنازے سامنے رکھے ہوئے ہیں. کل پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں جا کے بڑے میاں کو تسلی دوں، لیکن میں کیا تسلی دوں؟ تسلی اس کو دے، وہ تو پہلے سے ہی رضا بالقضاء اللہ کی مرضی پہ راضی بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرماتے ہیں جیسے میں کمرے کے پاس گیا تو میں نے اندر سے آواز سنی، حضرت فرما رہے تھے، فارسی کا شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی مرضی کے، اللہ تعالی کی مرضی پہ راضی رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ بڑے میاں خود ہی اس مقام پہ فائز ہیں، تو میں ان کو کیا بولوں جا کہ ان کو کیا تسلی دوں؟ ایک بندہ وہ رو نہیں رہا، اس کو بولو بھائی رو مت، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، وہ تو اس کے تو آنسو ہی نہیں نکل رہے. تو اس قدر ان کو کیا وجہ تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تعلق ماللہ کی دولت ان کے پاس تھی. ورنہ 7 جنازے ایک ہی وقت میں گھر سے اٹھیں کیسے گھر مچ جاتا ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ 7 جنازے کے علاوہ 7 اور جنازے نکل جائیں گے وہاں پہ یہ دیکھ کے منظر. لیکن یہ سب برداشت، قوت برداشت ان کے اندر پیدا ہوئی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی برکت سے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب جو ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون سا کشتہ کھاتے ہیں، ہر وقت تازہ رکھتے ہیں، چہرے پہ اتنے انوارات ہیں، چہرہ سرخ ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں جا کے اپنے شیخ سے کہ حضرت اس شخص سے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا کشتا کھاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیا کہا اس سے. کہا حضرت میں نے کہا میں آپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے بتا دو کہ اشرف علی ایک کشتا کھاتا ہے, اس کشتے کا نام ہے تعلق مالا, تعلق مالا اس کشتے کا نام ہے. سبحان اللہ, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی کچھ ذرہ عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے. دوستوں گناہوں کو جتنا انسان گناہوں سے دور ہوتا جائے گا نا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اللہ کس طرح سے آپ کو پالوں, اللہ نے فرمایا دع نفسک وتعال, نہ موسیٰ نفس کو سائڈ پہ کر دے, بس راستہ صاف ہے آ جا میری طرف. یہ ایسا ہے جیسے میرے دوستوں یہ سمجھو کہ یہ جیسے ارتھ ہے نا, قرہ ارض جو ہے یہ سورج کے اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جیسے جیسے یہ ہٹتا جاتا ہے تو چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی سے مستفید ہوتا رہتا ہے, جیسے جیسے یہ قرہ ارض ہٹتا جاتا ہے تو چاند روشن ہوتا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب 14 رات کا چاند آتا ہے نا تو پوری دنیا کا جو قرہ ہوتا ہے مکمل طور سے آگے سے ہٹ جاتا ہے اور پورا چاند روشن ہو جاتا ہے. میرے شیخ اتنے وہ فرماتے تھے یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ ہمارا نفس حائل ہے, جتنا زیادہ اس نفس کو اپنے اللہ اور اپنے درمیان سے اس کو ہٹاتے جاؤ گے, جتنے فیصد تم اس کو ہٹاؤ گے اتنا ہی تمہارا قلب جو ہے وہ نور سے منور ہوتا جائے گا. یہاں تک ایک دن ایسا آئے گا کہ بالکل نفس مٹ جائے گا تو پورا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے تجلیات سے منور ہو جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ رحمت عطا فرمائے. باتیں تو بیان کرنا تو آسان ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے بلا استحقاق ہمارے بزرگوں کے صدقے میں سب سے پہلے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے, اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے, ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی گھر والوں کو بھی, اور ہمت کر کے ارادہ کر لیں کہ گناہ سے بچنا ہے ہم نے, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, شریف پردہ کرنا ہے, داڑھی رکھنی ہے, ٹخنے نہیں چھپانے ہم نے, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, موبائل پہ جتنی بھی گندی اور کیا عرض کرے کہ اس قدر بے حیائی کی چیزیں موبائل میں بھری ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ اس سانپ بیٹھا ہوا ہمارے پاس یا بچھو بیٹھا ہوا ہے تو کتنی دوری ہم اختیار کرتے ہیں, اس کمرے سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں جان عزیز ہے کہ یہ سانپ ڈس دے گا, بچھو کاٹ لے گا, زہر پھیل جائے گا میرے جسم میں, تو اس وقت کمرہ چھوڑ کے ہم بھاگ جاتے ہیں اور چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ آؤ بچاؤ سانپ کمرے میں, بچھو کمرے میں. کیا وجہ ہے, زندگی اتنی عزیز ہے, زندگی اتنی پیاری ہے کہ ہم وہ برداشت نہیں کر رہے. تو کیا وجہ میرے دوستو, یہ جو موبائل کی بدماشیاں ہیں, ننگے پروگرام ہیں, فلمیں ہیں اور بے حیائی کی ویب سائٹس ہیں, یہ تو بچھو سانپ سے بھی بدتر ہے. ہمارے اندر اس قدر زہریلا یعنی مادہ داخل کر دیں گے کہ ہمارا ایمان رفتہ رفتہ ختم ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہاں کیوں نہیں ہم چیختے, کیوں نہیں چلاتے کہ اللہ میری مدد فرما, اپنے شیخ سے کیوں نہیں رابطہ کرتے, کیوں نہیں شیخ سے اپنے حالات کی اطلاع کرتے کہ ہمیں گندی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری مدد فرمائیے, ہمیں کچھ تدبیر بتائیے ہم کس طرح سے اس گندگی سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. تو اس وقت چلانے کی ہمت کیوں نہیں ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے, زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو کیا وہی بیٹھے رہے تھے, کیا شاہی تارے لگے ہوئے ہیں, معلوم ہے کہ شاہی تارے لگے ہوئے ہیں, دروازے بالکل بند ہیں, ناممکن ہے میں یہاں سے باہر جا سکوں. لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں سجدے میں گر کے نہ دعائیں کی, نہ مناجات کی, نہ اللہ کو پکارا. فرمایا کہ موقع فرار میں موقع ترار پانا جائز نہیں ہے, اس وقت بھاگنا تھا, یہی تقاضا تھا. معلوم تھا کہ شاہی تارے لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے جتنی ان کے اندر ہمت تھی انہوں نے استعمال کی اور بھاگے دروازے کی طرف. پھر اللہ کی مدد آئی, یہاں بندے نے ارادہ کیا وہاں اللہ کی مدد آئی اور تالے ٹوٹ گئے. اللہ نے کیسے بچاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ دوستو آج بھی یہاں پہ ہیں. اگر بندہ ارادہ تو کر لے کہ مجھے گناہوں کو چھوڑنا ہے, گندگی سے نکلنا ہے, کیا مزہ ملے گا بھائی. موبائل کے اندر کتنی بدماشیاں, کتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں, ایک دم سے انسان جو اگر اچھے بھی پروگرام کو چیز دیکھ رہا ہے ایک دم سے ایسے اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آ جاتے ہیں جو انتہائی درجے کے یعنی بالکل ہی غلیظ قسم کے پروگرام اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آ جاتے ہیں تو کیا کرے گا آدمی؟ بھائی نظر تو خراب ہو گئی نا, اب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر بھی اس کا تصور آ رہا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کا, انسان تلاوت کر رہا ہے تو اس کا تصور ذہن میں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے مناجات کر رہا ہے اس میں بھی وہ سوچ رہا ہے آدمی. تو جو چیز ہمیں اپنے مالک سے دور کر رہی ہے, بھائی کوئی فرض واجب رکھنا موبائل کیا, اگر آپ کو سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ آپ جو ہے اس کو ہینڈل کر سکیں گے اور شیطان کے سینڈل سے بچ جائیں گے تو پھر تو آپ اس کو رکھ لیں, ورنہ شیطان ایسا ہینڈل کرے گا آپ کو اس کے بعد اسی سینڈل لگائے گا نا کھوپڑی جو ہے بالکل پائبل بال ہو جائے گی, ایمان تو خراب ہو جاتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ بد نظری کی عادت ہے یہ, مولوی آدمی جو ہے نا دیندار آدمی باہر بد نظری نہیں کرے گا لیکن موبائل نکال کے تنہائی بیٹھا ہوگا دیکھتا رہے گا سب کچھ, باہر پتہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے ہمیں لیکن یہاں کون دیکھے گا تنہائی میں بیٹھ کر. تو جو جتنی ہمت کر لے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہمت کر کے دوستو راضی کر لے اللہ کو, چھٹکارا حاصل کر لیں, یہ پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے اور یہ دنیا جو ہے مزرعت الآخرہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے یہ کھیتی ہے, آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو تم یہاں بیو بو گے وہی تم پاؤ گے آخرت میں. جتنے اچھے اعمال کر لو گے, جتنے نیکیاں کر لو گے, اللہ کو یاد کر لو گے, تلاوت کر لو گے, صحبت اہل اللہ کا اہتمام کر لو گے, یہ چیزیں اللہ یہ چیزیں کام آئیں گی. ان چیزوں کی اہمیت ہمیں معلوم ہوگی مرنے کے بعد کہ ایک ایک لمحہ جو اللہ کی یاد میں ہم نے گزارا, ایک ایک لمحہ جو ہم نے درود شریف پڑھنے میں گزارا ہے, ایک ایک لمحہ جو ہم نے گناہوں سے بچنے میں اپنے نفس کے اوپر یعنی آرے چلائے ہیں, ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی. داغے دل بن کر چمکے گا, یہ یعنی دل جو ہے یہ ایسا چمکے گا سورج کی مانے چمکے گا دل, جب جب انسان جو ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے, جب گناہوں کو چھوڑتا ہے. آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, ذرا سی بس وہ کیا ہے جی بھائی نماز پڑھ لی, تلاوت کر لیا اور ذرا سی چیز کر لیا, بس ہم اس پہ کافی راضی بیٹھے ہوئے ہیں, اکتفا کر لیا ہم نے. یہ دوستوں یہ دوستی کا حق تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حق ہونا چاہیے کہ آگے بڑھتے رہو. ایمان کے اور تقویٰ کے کوئی بھی انتہا نہیں ہے, انسان بڑھتے رہے, پیغمبروں کا ایمان بڑھتا رہتا کیونکہ اس کی کوئی انتہا تھوڑی ہے, اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ایمان کی اور تقویٰ کی اللہ کے قرب کے جتنے بھی درجات ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے, کیا وجہ تھی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں نے خود گنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ استغفار اور فرمایا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. ہماری زبان سے کتنا نکلتا ہے, اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے. ہرشاد بنی صاحب رحمۃ اللہ کا نعرہ یہی تھا, یا ربی معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق تھا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ کی یاد تو ان کی حیات تھی, اللہ کو بھولنا ان لوگوں کے لیے موت تھی. جیسے کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, یہ اہل اللہ اللہ کو اللہ کی یاد کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے, یہ مر جاتے ہیں. یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام نہ لے ہم دنیا میں, ہمارا تو یہاں دنیا میں آنا نہ آنا برابر ہے. تجھی کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, تجھی کو دنیا میں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اے اللہ اگر آپ نہیں ملے دنیا میں تو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو پیسے کمانا, فیکٹری بنانا, بھائی یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے, اور کافر جو ہے اس کے اندر حوث اتنی زیادہ ہوتی ہے کفر کی وجہ سے, پر اس مومن کے اندر کم ہوتی ہے. حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن جو کھانا بھی کھاتا ہے تو وہ کم کھاتا ہے کافر سے, کافر لوگوں سے کھانا بھی کم کھاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوس نہیں ہوتی. کافر کھانا کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ بھی بھر جائے میری نیت بھی بھر جائے. مومن کھانا کھاتا ہے وہ پیٹ بھر جائے میرا, اللہ کی عبادت کر سکوں. حضرت رسول اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا تم کھاتے کیوں؟ اس نے کہا جینے کے لیے. کسی کافر سے پوچھا کھاتے کیوں؟ جینے کے لیے. جیتے کیوں؟ کھانے کے لیے. ظالم تمہارا امپورٹ ایکسپورٹ بس یہی کام ہے تمہارا دنیا میں. فرمایا کہ مومن تو کھاتا جینے کے لیے اور جیتا ہے خدا پہ مرنے کے لیے, اللہ پہ مرنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ ان اہل اللہ کی ان کی وفاداری سے اور ان کی جو اللہ سے تعلق ہے, اللہ کچھ دولت ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے, بلا استحقاق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں, لیکن آپ کے پیاروں کی جو باتیں ہوتی ہیں اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے صدقے میں ہم سب کے قلب کو اپنے نور تقوی سے اور اپنے تعلق مع اللہ کی جو عظیم دولت ہے اس سے ہمارے قلب کو منور فرما دیجئے. اور اللہ علی صدیقین جیسی حیات عطا فرما دیجئے, ان جیسا قلب عطا فرما دے, ان جیسے اللہ اخلاق عطا فرما دے. ہماری اولاد کو بھی, گھر والوں کو, متعلقین کو, اور جو لوگ بھی حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں جو سن رہے ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنا خاص تعلق ہم سب کو عطا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اچھے اخلاق عطا فرمائیے. غصے کا مرض ہے, غیبت کا, جھوٹ کا, چوری کا, بہتان کا, غیبت کا, یا اللہ جتنے بھی روحانی امراض ہیں اپنی رحمت سے ان سب سے ہم چھٹکارا عطا فرما دیجئے. قلب کو روشن کر دیجئے اللہ, قلب کے اندر اپنے ایسے ایسے اپنے تعلق کی دولت عطا فرما دیجئے, اور ہم سب کو اس حالت میں اپنے پڑھائیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ خوش ہو جائیے, اپنی رحم سے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اور ہمارے مشائخ جو اللہ جو زندہ ہیں ان کا سایہ ہم سے ہمارے اوپر تادیر قائم رکھیے, اور ان کی باتوں پہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے. ہمارے شیخ حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے. اے اللہ ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں ہماری اولاد کو جینا مرنا نصیب فرمائیے گا, اور معاف کر دیجئے گا. اے اللہ معافی کا پروانہ دے دیجئے, معاف فرما دیجئے, سب خطاؤں کو معاف کر دیجئے, دل دھو دیجئے. اے اللہ اپنے قرب کی لازوال جو دولت ہے وہ سب کو عطا فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.